الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
سفر امام زمان
علیه السلام الهی از بلا و بره الخفا و الکشف الغطا وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم أفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهو أقرب سب ملكي يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا یا صاحب الزمان الغوث أدركني الصاء العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات. مجسمین، محرم کی پہلی ہے اور گزشتہ سال جو مومنین و مومنات ہمارے ساتھ تھے، بہت سارے اس دنیا فانی سے گزر گئے ہیں، اور خصوصاً ایک اطلاع کے مطابق جو دوستوں نے ہمیں بتایا کہ جناب افتخار حسین نقوی اور ان کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے ڈرائیور، مومن کا مومن پر حق ہوتا ہے، اور انہی حقوق میں سے ایک حق ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کا ہے، لہذا جن حضرات کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے، میرے مرحومین والدین کے لیے، اور اسی طرح سے تمام مرحومین مومنین جو اس وقت آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمیشہ فرش عذاب پر ہمارے ساتھ ہوتے تھے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی طرف بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس آیہ شریفہ کے سننے کا آپ حضرات نے شرف حاصل کیا، سورہ مبارک اعراف کی آیت ہے، اور سورہ اعراف قرآن مجید کی ساتویں سورہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ترجمہ یہ ہے کہ جو مومنین جو مسلمین سرکار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، انہیں اپنا مولا اور آقا مانتے ہیں، ان مسلمین و مومنین کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور کوئی یہودی اور کوئی عیسائی تمہارے نبی کا ذکر نہ تورات سے نکال سکتا ہے نہ انجیل سے نکال سکتا ہے۔ یہ ایک معجزہ بھی ہے قرآن مجید کا، اور یہ ایک بشارت عظیم الشان بھی ہے، کیونکہ تورات اور انجیل قرآن کی طرح نہیں ہے کہ پروردگار نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو۔ قرآن مجید کے لیے ہے کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ خداوند عالم کی آواز آ رہی ہے، قرآن مجید میں خطاب ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کیونکہ آخری کتاب ہے، لہذا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور قیامت تک خدا فرما رہا ہے کہ میں اس قرآن کا محافظ ہوں، نہ کوئی ایک آیت بڑھا سکتا ہے نہ کوئی ایک لفظ گھٹا سکتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ مگر تورات و انجیل و زبور کیونکہ آخری کتابیں نہ تھیں، منسوخ ہو چکی ہیں، لہذا یہودی نصرانی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 100 سال پہلے کی بائبل دیکھیں گے، یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے جس میں مجموعہ ہے تورات انجیل کا، تو اس میں کچھ آیتیں ملیں گی، اور جو آج کی بائبل اٹھا کے دیکھیں گے بہت ساری آیتیں آپ کو اس میں غائب ملیں گی، بہت ساری آیتیں۔ 100 سال دور کی بات ہے، بلکہ 50 سال، 25 سال، 30 سال کے مختلف بائبل آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو بہت بڑا اختلاف پائیں گے، اور خود مسیحیوں کے درمیان، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو دو بڑے فرقے ہیں، 7 چیپٹرز کا اختلاف ہے، 7 پاروں کا اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے یہ 7 پارے ہیں، ایک کہتے ہیں 7 پارے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے 72 یا 73 فرقے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے، جتنا ہم شکر کریں اس نعمت پر یہ کم ہے کہ 72 کے 72 73 کے 73 فرقے قرآن پر متفق بھی ہیں اور متحد بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید عظیم الشان نعمت پروردگار ہے، معجزہ الہی ہے، معجزہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مگر تورات انجیل اس طرح سے نہیں ہے۔ اب ہمیں اسی آیت پر گفتگو کرنی ہے کہ یجدونہ مکتوباً اندہم فی التورات والانجیل، کہ اس تورات اور انجیل سے کوئی عیسائی، کوئی یہودی ذکر محمد و آل محمد کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑی چیلنج ہے کہ ذکر اہل بیت صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور کسی یہودی کے بس کی بات نہیں، عیسائی میں طاقت نہیں کہ ذکر اہل بیت کو ختم کر دے۔ اور یہ اسلام کی مظلومیت اور حقانیت کی ایک دلیل ہے اسلام مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ کہ اسلام کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے. میڈیا کفار کے پاس ہے. دنیا کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن اسٹیشن کافروں یہودیوں کے پاس, این سی سی یا اسی طرح سے اے بی سی یا بی بی سی, یہ جو مختلف پورے دنیا میں ٹیلی ویژن دکھائے جاتے ہیں, مسلمانوں کا کوئی ٹیلی ویژن ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک دو گھنٹے قادیانیوں کا پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے, جو صحیح اسلام نہیں ہے اس کی پروپیگنڈا ہوتی ہے. صحیح اسلام, حقیقی اسلام کا کوئی دنیا میں ایسا ٹیلی ویژن ابھی تک نہیں آیا وجود میں جو پوری دنیا میں ہم دیکھ سکیں اور تبلیغ ہو سکے. مگر کافروں کے, عیسائیوں کے اسلام کے خلاف, اگر بے حیائی ہے تو اسلام کے خلاف, اگر غنا ہے تو اسلام کے خلاف, اگر بدکاری ہے تو اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف اس وقت آپ دیکھیے پوری دنیا میں کتنا میڈیا تیز ہے. اور میڈیا کا پاور ہے, ایک طاقت ہے. اسی طاقت کے بل بوتے 5% یہودی پورے امریکہ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ میڈیا ان کے پاس, ٹیلی ویژن اسٹیشن 60 سے زیادہ ان کے ہیں, اخبارات ان کے ہیں. میں معجزہ بتا رہا ہوں اسلام کا اور قرآن کا, کہ میڈیا مسلمانوں کے پاس نہیں, اور خود انہیں کی طرف سے, برطانیہ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ, قتل کراؤ, اور پھر یہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں کہ اسلام یعنی ایک دوسرے کی گردن کاٹنا, اسلام یعنی ایک دوسرے پر گولی چلانا, اسلام یعنی تفرقہ بازی, اسلام یعنی دین نفرت, اسلام یعنی دین فساد. اور یہ پروپیگنڈا ہوتی ہے. انہی کے ایجنٹ شیعہ سنیوں کو لڑاتے ہیں, کبھی مسلمانوں کو لڑاتے ہیں, جنگیں کرواتے ہیں, اور پھر فلمیں اپنی عوام کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام. اسلام یعنی قتل و غارت گری, اسلام یعنی خون بہانا, اسلام یعنی فتنہ فساد کرنا. لیکن اس تمام پروپیگنڈا کے باوجود خود امریکہ کے لوگوں نے جو رپورٹ دی ہے, ٹائم رسالے یا اس طرح کے بڑے رسالوں نے, کہ امریکہ اور یورپ میں سب سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. بتائیے معجزہ نہیں تو اور کیا؟ نہ اسلام کے پاس کوئی میڈیا, نہ اسلام کا بین الاقوامی ٹیلی ویژن, نہ اسلام کا بین الاقوامی اخبار, نہ اسلام کے حکمران اسلام سے وفادار. ہاں, اسلام کے حکمران اکثر غدار اسلام سے, امریکہ سے وفادار. اس کے باوجود امریکہ میں سب سے بڑھنے والا مذہب اسلام, امریکہ کے زندانوں میں سب سے زیادہ مسلمان بننے والے مسلمان. حتیٰ کہ وہاں نے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں گوشت حلال دیجئے, ہمیں عالم دیجئے, ہمیں قرآن دیجئے. اور امریکہ نے یہ قانون پاس کیا کہ جو مسلمان ہے ان کو جیل میں حلال کھانا ملے گا, قرآن کی تعلیم ملے گی. یہ معجزہ ہے قرآن اور اسلام کا, کہ تمام پروپیگنڈا کے باوجود اس وقت دنیا میں سب سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. اور ہم خود گواہ ہیں چشم دید کہ انگلستان میں, انگلینڈ میں اس وقت اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 20 سے زیادہ چرچ تھے, عیسائی عبادت گاہیں تھیں, انہوں نے بیچ دی کیونکہ کوئی عبادت کرنے نہیں آ رہا تھا, اور وہ 20 سے زیادہ چرچ اس وقت امام بارگاہ بن چکے ہیں. خود انگلینڈ. اور اگر کوئی چاہے تو میں گنوا سکتا ہوں کہ انگلینڈ میں کتنے چرچ تھے, نیو پورٹ میں کتنے چرچ تھے, اور مانچسٹر میں کتنے چرچ تھے جو اس وقت امام بارگاہ بن چکے ہیں یا مساجد بن چکے ہیں. یہ اسلام کی عظمت ہے, یہ اسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ پوری میڈیا ایک طرف ہے, پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے, مگر انہی کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اسلام بڑھ رہا ہے, عیسائیت ختم ہو رہی ہے, یہودیت مٹ رہی ہے. عزیزان گرامی, کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. صلوات پڑھی محمد والے. انشاءاللہ تورات و انجیل سے ہر روز آپ کی خدمت میں وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے کہ تورات میں ذکر اہل بیت موجود ہے, تورات میں حتیٰ کہ ذکر کربلا بھی موجود ہے, تورات و انجیل میں حتیٰ کہ 10 محرم کا بھی ذکر موجود ہے, تورات و انجیل میں حتیٰ کہ ذکر علی اصغر بھی موجود ہے. یہ معجزات ہیں. تورات و انجیل میں حتیٰ کہ ذکر امام زمانہ بھی موجود ہے. مگر میری خواہش ہے, تقاضا ہے, درخواست ہے نوجوانوں سے, ان چیزوں کو نوٹ کریں تاکہ آگے کام آئیں گے. اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے شیعوں پر, مومنین پر, مسلمین پر, اس کی بھی ایک حکمت ہے. اس ظلم کی وجہ سے پوری دنیا میں مومنین پھیل رہے ہیں. یہ حوالے, یہ ریفرنسز آپ کو کام آئیں گے. دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو ان کے ذریعے سے چند لوگوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں, مومن بنا سکتے ہیں. لہذا سن کے نہ جائیں, بلکہ ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ قرآن مجید نے کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل, کہ ذکر محمد و آل محمد, ذکر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انجیل میں ہے, تورات میں ہے, اور کوئی یہودی مٹا نہیں سکتا. اب یہ آخری ورژن ہے بائبل کا, اس سے پہلے حتیٰ کہ اس میں پیغمبر اسلام بھی موجود تھا, اسے انہوں نے نکال دیا. مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی ذکر کاملاً مکمل کمپلیٹ تورات سے نہیں نکال سکتا. میں انجیل سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. انجیل کو انگریزی میں نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, اور یہ چیپٹر جان ہے, جس طرح ہمارے یہاں پارے ہوتے ہیں. چیپٹر جان پہلا ہے, اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے دا ورڈ آف لائف, اور اس کی آیت جو ہے وہ 6 ہے. اس سے پہلے بھی ایک بحث ہے جو ہم آگے کی مجالس میں کریں گے. آج کیونکہ پہلی مجلس ہے, یہ تمہیدی اور عنوان کی حیثیت سے. یہ 6 آیت ہے چیپٹر جان پہلا, اور اس ٹاپک پر God sent his messenger, a man named John. پروردگار نے اپنا نبی بھیجا جس کا نام جان تھا. Who comes to tell people about the light. جو پیغمبر آئے تاکہ لوگوں کو نور کے بارے میں بتا. اب یہ کون سا نور ہے جسے بتانے کے لیے خدا نے نبی بھیجا؟ بھائی یہ جو لائٹ ہے, یہ جو نور ہے, اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, ہم سبھی جانتے ہیں. مگر یہاں چیپٹر جان میں, چیپٹر جان کے پہلے چیپٹر میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے ایک پیغمبر کو بھیجا, اور اس پیغمبر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایک نور کے بارے میں بتائے. اور یہ کون سا نور ہے جسے بتانے کے لیے خدا انبیاء کو بھیج رہا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ سنی متفق, علماء متقین کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی نور کی بحث میں آئے تھے, ہم آئندہ کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اب اس کے بعد 19ویں آیت سے میں 23ویں آیت تک آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے. یہ تو پتا چلا کہ یہ نبی جو ہے نور کو بتانے کے لیے آیا کہ نور کیا. اب کہتے ہیں 19ویں آیت میں The Jewish authorities in Jerusalem sent some priests and Levites to John to ask him, who are you? یہودیوں نے کچھ ڈیلیگیشن وفد بھیجا جان کی طرف, یہ جو جان پیغمبر ہے بقول انجیل, کہ تم کون ہو, who are you, تم کون ہو. یہودیوں نے علماء کا وفد بھیجا. John did not refuse to answer but spoke out openly and clearly saying, I am not the Messiah. اس جان پیغمبر نے صاف کہا, انکار نہیں کیا کہ اے لوگو میں مسیح نہیں ہوں, میں عیسیٰ نہیں ہوں. اب اس آیت سے کیا پتا چلا کہ اس وقت کے یہودی حضرت عیسیٰ کے انتظار میں تھے. ایک شخصیت جس کے منتظر تھے لوگ, اس کا نام عیسیٰ. جان نے کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں. اب وہ یہودی علماء کہتے ہیں, who are you then? They asked, are you Elijah? اگر تم مسیح نہیں ہو تو کیا تم Elijah ہو؟ No, I am not. John answered. John نبی نے کہا نہیں, میں Elijah بھی نہیں اور میں مسیح بھی نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. Are you the prophet? They asked. No, he replied. تیسرا سوال اس سے پوچھا گیا, اگر تم مسیح بھی نہیں, اگر تم Elijah بھی نہیں, تو کیا تم وہ نبی ہو جو Elijah کا بھی نبی ہے؟ تم عیسیٰ ہو؟ کہا میں عیسیٰ نہیں. تم Elijah ہو؟ کہا میں Elijah نہیں. کہ اگر تم Elijah بھی نہیں ہو, عیسیٰ بھی نہیں ہو, تو کیا تم وہ نبی ہو جو Elijah کا بھی نبی ہے؟ اب پتا یہ چلا کہ عیسائی اس زمانے میں تین شخصیتوں کے انتظار میں تھے, ایک حضرت عیسیٰ کی شخصیت, ایک Elijah کی شخصیت, ایک اس نبی کی شخصیت جو Elijah کا بھی نبی ہے. عزیزان گرامی, اب ہمارا سوال یہودیوں سے یہ ہے, عیسائیوں سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آ گئے مگر Elijah کہاں ہے اور Elijah کا نبی کہاں ہے؟ صلوات پڑھی محمد والے. سارے دیگر صلوات پڑھی ہوں جب تک اذان آتی رہی صلوات. لہذا یہ انجیل کی آیتیں جو ابھی آپ نے سنی, جان چیپٹر 1 آیت 19 سے 23 تک, کوئی عقل مند عیسائی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت تین شخصیتوں کا انتظار تھا. عیسیٰ تو آ گئے, اب صدیاں گزر گئیں, سینچریز ہو گئیں, بتاؤ اگر ایمان ہے انجیل پر کہ Elijah کہاں ہے, بتاؤ وہ Elijah کا نبی کہاں ہے. اور دنیا کے سارے مذاہب کو ڈھونڈ لے, دنیا کے سارے ریلیجنز کے بارے میں تحقیق کر دے, کسی مذہب میں کوئی رہبر Elijah نہیں. ہندوؤں کو دیکھ لیں, سکھوں کو دیکھ لیں, بدھسٹ کو دیکھ لیں, جتنے مذاہب ہیں چیلنج کے ساتھ, کوئی مذہب نہیں جس میں Elijah ہو. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں Elijah ہوں, کسی مذہب کا رہبر Elijah نہیں. مگر تاریخ اسلام ہے کہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ خیبر میں آتے ہیں مرہب کے مقابلے میں, ایک مرتبہ علم کو پتھر میں گاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں پہچان لو مجھے, انا Elijah فل انجیل. اے یہودیو میرا نام انجیل میں Elijah ہے. اس قدر فضائل ہیں اہل بیت کے تورات انجیل میں، مگر بدقسمتی سے ہماری طرف سے کوئی تبلیغی پروگرام نہیں ہے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا. ہزاروں لاکھوں کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے اگر ہم تبلیغ ذرا سی تبلیغ کریں. اب یہ صدام کے ظلم کی وجہ سے عراقی مومنین پوری دنیا میں پھیل گئے، لہذا صرف لندن میں گزشتہ سال میں گیا تو بتا ایک عراقی مومن نے تقریباً 100 سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے انگریزوں کو مومن اور شیعہ بنایا لندن میں. اس قدر آیتیں ہیں، اس قدر دلائل ہیں، مگر ہماری طرف سے کوئی مشنری ٹائپ پروگرام نہیں، نہ کوئی بجٹ ہے. حالانکہ عیسائیوں کی طرف سے اگر آپ ان کا بجٹ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کرسچن دونوں فرقے پروٹیسٹنٹ کیتھولک ان کا بلین ڈالرز کا بجٹ ہے جو تبلیغ کرتے ہیں. لیکن افسوس اگر ہمارے پاس بھی ایک بجٹ بنایا جائے، مومنین اس طرح سے اگر راغب ہو تو لاکھوں کروڑوں. عزیزان گرام، اتنا پاک، اتنا طیب، اتنا نورانی مذہب پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے. ایسے اہل بیت، ایسے امام، ایسے رہبر جن کے فضائل تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن پورا ان کے فضائل بیان کر رہا ہے. جب ایسے امام ہمارے ہیں تو اب ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. قرآن مجید میں ہے کہ ایسے رہبر اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں امر بالمعروف کریں. یہ پیغمبر اس لیے آیا ہے، یہ اہل بیت اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں امر بالمعروف کریں، برائیوں سے بچائیں، ینہون عن المنکر، اور نیکیوں کا حکم دیں. کیونکہ زندگی فانی ہے، زندگی ہمیشہ کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بیج لگائیں گے آخرت میں اس کی فصل کاٹیں گے. مگر جیسے آپ نے سنا کہ میڈیا دشمن کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آج ہمارے بچے بھی ایسے نورانی مذہب کے ہوتے ہوئے اسلام کہ اخلاق کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کے آداب کو چھوڑ رہے ہیں، نورانیت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ویسٹ کی، غرب کی، یورپ والوں کی پیروی کر رہے ہیں، غرب پرست بن رہے ہیں، یا غرب زدہ ہو رہے ہیں، یا ویسٹرنائزڈ ہو رہے ہیں. یہ سب بے خبری اور جہالت کی وجہ سے، اور کچھ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے. اب دیکھیے، ویسٹ میں رہنے والے جانتے ہیں، اور ہمیں بھی 14 سال ہو گئے ویسٹ میں تبلیغ کرتے ہوئے، ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں ویسٹ کے رہنے والے، خصوصاً جو کرسچن بچے ہیں، عیسائی بچے ہیں، ان کے ہم ماں باپ کے احترام کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ ماں باپ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے نوکر سے، او ہلو ڈیڈ، ہلو فلاں، نام لے کے، کوئی احترام کا سلسلہ ہی نہیں ہے. مگر اسلام وہ دین عظیم شان ہے کہ پروردگار نے والدین کا اتنا احترام بتایا ہے کہ خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے میرے بندو، اگر میں اپنے سوا کسی اور کو سجدے دینے کا حکم دیتا تو میں کہتا تم اپنے والدین کو سجدہ کرو. یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب نورانی، کہ جس ماں باپ نے زحمت اٹھائی اس کا احترام اتنا ہے. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں جو بچے کرسچن اسکول میں جاتے ہیں اور ویس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اب احترام والدین کا ختم ہوتا جاتا ہے لاشعوری طور پر، کیونکہ علم نہ ہو تو انسان بہہ جاتا ہے، ماحول میں بہہ جاتا ہے، لہذا میڈیا میں بہہ جاتا ہے. اسلام وہ دین عظیم شان ہے کہ ہماری دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. والدین، جس کی والدہ زندہ ہے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا، والدین بھی زندہ ہیں، دو جنت کے دروازے کھلے ہوئے. مفت میں خدا ثواب دینا چاہتا. حدیث کے جملے ہیں کہ اگر والدین کا دل خوش کریں، والدین کی اطاعت کریں، والدین سے اخلاق سے پیش آئیں، ان کا دل خوش ہو جائے، اور ایک مرتبہ اگر آپ والدین کا دل خوش کریں اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھیں تو اس دیکھنے کا ثواب خدا اتنا عطا کرے گا گویا آپ نے خانہ خدا کی زیارت کی. اور خانہ خدا کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ اگر کسی نے کعبۃ اللہ کو فقط دیکھ لیا، اس دیکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ خدا 700 گنا اس بندے کے بخش دیتا ہے اور 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یعنی جس کے پاس ماں باپ زندہ ہیں اس کے پاس ثواب کمانے کی کوئی کمی نہیں ہے. ماں باپ کا دل خوش کرے اور مسکرا کے ماں باپ کو دیکھ لے, خانِ خدا کے دیکھنے کا ثواب. صحابی کھڑے ہو گئے, نبی کے پیارے صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول دو مرتبہ دیکھے؟ فرمایا دو مرتبہ خانِ خدا کو دیکھنے کا ثواب. کہا تین مرتبہ؟ فرمایا تین مرتبہ دیکھنے کا ثواب. جتنی مرتبہ اب والدین کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے گا وہ خانِ خدا کی زیارت کر رہا ہے. عزیزان گرامی, والدین بخشش کا ذریعہ ہیں. دوسری حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک گنہگار روتا ہوا آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی گناہ دنیا کا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو, آیا خدا مجھے بھی بخش دے گا؟ فرمایا کیوں نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس خدا نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, تیرے کتنے بھی گناہ زیادہ ہو مگر خدا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, بتائیے کیسے توبہ کروں؟ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں, میری ماں مر گئی ہے. فرمایا باپ زندہ ہے؟ فرمایا الحمدللہ باپ زندہ ہے. فرمایا جا کر باپ کی خدمت کر, جس قدر باپ کی خدمت کرتے چلے جاؤ گے تمہارے گناہ مٹتے چلے جاؤ گے. ماں باپ کی خدمت کو پروردگار نے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے, اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کی ماں بھی زندہ ہو باپ بھی زندہ ہو پھر بھی وہ جہنمی بن جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں. ماں باپ زندہ ہیں, اللہ کے رسول فرماتے خدمت کرتے چلے جاؤ گناہ بخشتے چلے جائیں گے. اور جب وہ چلا گیا اصحاب کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اور بہتر ہوتا, ماں کی خدمت کا ثواب بہرحال اور زیادہ ہے کیونکہ ماں کی زحمتیں بھی زیادہ ہیں. مگر آج کی بدقسمتی جو ویس کو فالو کر رہے ہیں, جو کرسچن اسکولوں میں پڑھتے پڑھتے اور کرسچنوں جیسی عادتیں اپنا لیتے ہیں, ایک ہی شہر میں رہتے ہیں مگر جب پیسہ آ گیا خود ڈیفینس اور کلفٹن میں چلے گئے اور باپ کو گولی مار میں پھینک دیا, کسی فلیٹ میں پھینک دیا. عزیزان گرامی, یہ والدین نعمت ہے, مفت میں خدا ثواب دے گا. صرف چہرے کی زیارت کر لو خانِ خدا کے دیکھنے کا ثواب. اور خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ صبح اٹھے جائے ماں کا ہاتھ چومے باپ کا ہاتھ چومے ان سے دعا لے اور کام پہ چلا جائے. اور بدبخت ہے وہ بچہ, بدبخت ہے وہ جوان کہ ایک ہی شہر میں باپ ہو اور بیٹا بھی ہو مگر باپ کی زیارت سے محروم ہو. صلوات پڑی محمد والے. اب یہ جو ویس کی پیروی میں, غرب کی یورپ کی پیروی میں لوگ ماں باپ کا احترام چھوڑ دیتے ہیں, اکثر لوگ تو ویس گئے نہیں ہیں, یورپ کو دیکھا نہیں ہے, اگر دیکھا بھی ہے تو ایک دو ہفتے ایک دو مہینے ٹور لگا کے آ گئے ہیں. اور ظاہری تو وہاں ہر چیز چمکدار ہے اچھی ہے مگر جب تک انسان وہاں رہے نہیں, وہاں تجربہ نہ کرے, وہاں گہرائی سے مطالعہ نہ کرے, پتہ نہیں چلتا وہاں کلچر کا. ایک دو مہینے میں آپ کسی کلچر کو نہیں سمجھ سکتے. ایک آدمی پاکستان میں ایک مہینہ رہے کہ میں نے سارے پاکستانی کلچر کو سمجھ لیا, ناممکن ہے. کئی سالوں رہنا پڑتا ہے, اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, خاندانوں سے ملاقات, کیونکہ ہمارا یہی کام ہے. 14-15 سال سے یورپ امریکہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاں جا کے رہتے جو 60-70 سال سے وہاں رہ رہے ہیں, وہ اپنے قصے بتاتے تو پتا چلتا ہے کہ اس غرب کے اندر کیا غلاظتیں ہیں, کیا نجاستیں ہیں اور کیا عذاب. مثلاً واقعاً وہاں بچے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, ماں باپ کے لیے ماں کے لیے ایک مدر ڈے رکھ دیا ہے کہ ایک مرتبہ ماں کو جا کے ملتے ہیں بوڑھی ماں سے, بوڑھے ماں اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں, بڈھوں کا گھر جدا ہوتے ہیں اور وہ بےچارے بڈھے الگ بڈھوں کے لیے فلیٹس گورنمنٹ نے بنا لیے ہیں اور وہیں کبھی تو ہاتھ سے عجیب و غریب ہوتے ہیں, سردی زیادہ ہوتی ہے اگر ہیٹنگ خراب ہوگی تو وہیں بڈھا مر گیا بڈھی مر گئی, اور ان کی جب لاش سڑتی ہے بدبو آتی ہے تو گورنمنٹ والے نکال دیتے. وہاں یہ حال ماں باپ کی کوئی قدر قیمت نہیں, حتیٰ کہ اگر کسی کو بتا گیا انگریز کو تمہارا باپ مر گیا تو بہت اگر بڑا شریف آدمی ہے, یعنی اسے شریف کہا جاتا ہے, تو فون کر دے گا کمپنی کو کہ وہ جنازہ اٹھانے والی کمپنی اس کے جنازے کو لے جائے گی, کہا بھائی بل جو ہے اس کارڈ کے نمبر پہ بھیج دینا. یعنی باپ کے جنازے اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کرتے. کہ مگر انہیں بھی شریف سمجھا جاتا ہے. جو بالکل ہی بدماش ہو وہ باپ مر جائے ماں مر جائے ایک پیسہ دینے کے بجائے اسپتال فون کر دیتا ہے کہ ڈیڈ باڈی لے جاؤ اور اس پہ ڈاکٹر حضرات کو تجربہ کرنے دو اور میرے باپ کے جنازے پر ڈاکٹر حضرات ذرا کچھ ڈاکٹری سیکھ لیں. یہ وجہ ہے, یہ ہے غرب, یہ حیوانیت, انسانیت اسے تو نہیں کہتے. مگر وہ ماں باپ بھی بچپن میں اپنی اولاد کو محبت نہیں دیتے. اگر وہ یہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں مگر اس کے پیچھے ریزن ہے. ہمارے نوجوانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اول ہم مسلمان ہیں, اول ہمارے ماں باپ کا رویہ ایسا نہیں. یورپ میں ماں اور باپ بچپن میں بچوں کو کوئی محبت نہیں ملتی. ماں کام پہ باپ کام پہ, بچے کو بیبی سٹنگ بیبی سٹر کہاں پھینک دیتے ہیں اور وہیں بچے پلتے ہیں. بلکہ اکثر کہہ سکتا ہوں 80% 90% یورپ میں یہ روش ہے, یہ طریقہ ہے کہ 18 برس کا بچہ جب ہو جائے تو والدین اس سے کرایہ لینا شروع کرتے ہیں. میرے گھر میں رہنا ہے تو کرایہ لو, کیونکہ 18 سال تک تو سوشل سیکورٹی سے بچوں کا پیسہ ملتا ہے. 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ ملتے ہیں تو رہنے دیتے ہیں, لیکن 18 سال کے بعد جب پیسہ بند ہو جاتا ہے تو اکثر یہ یورپی ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھائی کرایہ دو تو گھر پہ رہو ورنہ جاؤ. لیکن ہمارے ہاں والدین ایسا ہرگز نہیں کرتے. خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کا مستقبل بناتے ہیں, زحمتیں اٹھاتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کر ان کا مستقبل بناتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اگر مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ماں باپ سے برا رویہ کرے تو واقعا وہ ظلم کرتا ہے. خود اپنے پر ظلم کر رہا ہے, خود والدین پہ ظلم کر رہا ہے, خود اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. نہ کہ اس غلیظ معاشرے غرب کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. اصلاً وحشی اور درندے ہیں. یہ صرف میڈیا ہے کہ جو لوگ نہیں گئے کہتے ہیں ویسٹ بہت اچھا ہے. انسانیت کا نام نہیں, نشان نہیں کہ انسان اسے کہہ سکیں. ایسے دردناک اکثر منظر نظر آتے ہیں. مثلاً ایک مرتبہ لندن میں ہم تھے تو ٹیلی ویژن اسٹیشن نے دکھایا کہ ایک بچہ تھا 5 یا 6 برس, اس کا پورا بدن جو ہے سگریٹ سے داغا ہوا تھا. سگریٹ سے پورے بدن زخمی, وہ ٹیلی ویژن نے بتایا. اور کس نے داغا تھا؟ کسی دشمن نے نہیں, ماں باپ نے داغا تھا. اور ان ماں باپ سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا بچہ ہے کوئی دشمن تو نہیں ہے, تم نے سگریٹ سے اس کا پورا بدن جلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ روتا تھا, ہم کو تکلیف ہوتی تھی, اذیت ہوتی تھی, ہم برداشت نہیں کرتے. یہ ہمیں تنگ کرتا تو ہم اسے تنگ کرتے. یہ ہے وہاں کے ماں باپ. اور ایسے حادثات بہت ہیں, کثیر ہیں. شکاگو میں مجلس پڑھ رہے تھے, اخبار ٹیلی ویژن پہ آ کے امریکی نے 8ویں منزل سے اپنی بچی کو پھینک دیا, بچی مر گئی. اور جب پوچھا گیا کیوں, کہا وہ رو رہی تھی, میں نے کہا بس کرو, بس نہیں کری, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھینک دیا. اس طرح کے واقعات کثیر ہیں کہ وہاں انسانیت نہیں ہے. ہر انسان خود پرست ہے کہ مجھے لذت ملے, میں آرام سے رہوں, میں عیاشی کروں, بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں 90% 95% ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان والدین زحمت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور آخر دم تک خون پسینہ خرچ کر کے ان کی مستقبل اور ان کی تربیت کی فکر کرتے ہیں. لہذا نوجوانوں سے اپیل ہے, اس غلیظ معاشرے ویش کی ہرگز پیروی نہ کریں, جس میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں. صلوات پہ محمد و آل محمد. ہمارے پاس اسلام ہے, اہل بیت کا مذہب ہے, ہمارے پاس کربلا والے ہیں, ہمارے پاس شہداء ہیں, ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. جن کے پاس 14 معصومین ہو اسے ضرورت نہیں کہ کسی فاسق و فاجر شرابی بد کردار زانی حیوان سے بدتر کسی انگریز کی پیروی کرے. ہمارے پاس مولا علی ہے, ہمارے پاس مولا حسین ہے. جس قدر شکر کریں اس نعمت پر کم کہ پھر خدا نے موقع دیا کہ آج ہم زہرا کو زہرا کے بیٹے کا پرسان ہے. کس قدر یہ نعمت, کتنی عظیم نعمت ہے حسین کی عزاداری, حسین پہ رونے کی عظمت کو کوئی انسان زندگی میں سمجھ ہی نہیں سکتا. کتنا بھی عالم ہو زندگی میں اس حسین کے گریے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. کتنا عظیم ہے, کتنا ثواب عظیم ہے, کتنا اجر عظیم ہے. کب سمجھیں گے؟ جب ساری دنیا قبر میں تنہا چھوڑ کے چلی جائے گی, اس وقت سمجھیں گے کہ حسین کی مجالس میں آنے کا ثواب کیا ہے, عظمت کیا ہے. آج نہیں سمجھ سکتے. عزیزان گرامی, کتنے لوگ تھے بیچارے ہمارے دوست ساتھی, مگر آج ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر نہیں. یہ خدا نے ہمیں موقع ملا, موقع دیا کہ پھر آئیں, حسین کے غم میں آنسو بہائیں اور حسین کو وسیلہ بنا کے حور کی طرح اپنے گناہوں کو مٹھائیں. یہ بخشش کا مہینہ, یہ سب بہانے ہیں. خدا نے رمضان خلق کیا ہے کہ میرے بندے آ جا رمضان میں, 11 مہینے مجھ سے بھاگتا ہے, 1 مہینہ آ جا میرے پاس, میں تجھے بخش دوں گا. پھر خدا اتنا کریم ہے, کہتا 11 مہینے نہیں, 1 مہینہ نہیں آتا, لیلۃ القدر آ جا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1 رات آ کے گریا کر, 70 سال کے برابر عبادت دوں گا. پھر خدا نے یوم عرفہ خلق کیا, یوم عرفہ کی عظمت اتنی ہے جتنی لیلۃ القدر, مگر افسوس ہمارے ہاں ابھی تک اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھے. اسی طرح سے جو لیلۃ القدر نہ بخشا جائے, وہ یوم عرفہ بخشا جائے. اور یہ جو غدیر کا دن گزرا ہے, 18 ذی الحج, مفاتی اٹھائیے, خدا فرماتا ہے اس 18 ذی الحج کو جو عاشق علی ہے, عاشق رسول ہے, اگر ایک روزہ رکھے تو 60 سال کی عبادت کا ثواب. یہ سب بہانے ہیں نا بخشش کے. اور اسی طرح سے یہ فرش عزا بھی ایک بہانہ ہے. خدا چاہتا ہے اپنے بندوں کو بخشنا, آ جاؤ مجھے حسین کا واسطہ دے کر تو دیکھو, حسین مجھے اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے, اگر پوری دنیا بھی حسین کا واسطہ دے میں پوری دنیا کو بخش دوں. سچے دل سے آؤ, سچے دل سے آؤ, عاشق حسین بن کر آؤ. خدا نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے, اسی لیے اس نے حسین کو خلق کیا, اسی لیے اس نے اپنے نبی, پیارے نبی حضور کو خلق کیا, اسی لیے اس نے فاطمۃ الزہرا کو خلق کیا. یہ سارے دروازے ہیں بخشش کے, کسی ایک دروازے پہ آ جا میرے بندے, میں تجھے بخش دوں گا. بہت اچھا موقع ہے, شکر کریں جتنا شکر کریں. خدا نے زندگی دی کہ ہم یہاں فرش عزا پر بیٹھے. اس فرش عزا پر انبیاء آتے ہیں, حسین کے غم میں انبیاء روتے ہیں, حسین کے غم میں سب سے رونے والے ہمارے رسول تھے, حسین کے غم میں سب سے رونے والی فاطمہ الزہرا. کتنی عظمت ہے رونے والوں, تم نہیں سمجھ سکتے. آئیے اس رونے سے, ان آنسوؤں سے فائدہ لیں. یہ خزانہ ہے قبر کا, سرمایہ ہے. خدا سے التجا کریں, خدا ان آنسوؤں کو دیکھ اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب مل کے اللهم بلند آواز, اللهم صل صل على محمد وآل محمد اللهم يا الله يا الله يا الله سمّل يا الله بلند يا الله يا الله يا الله يا الله يا او میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم اور غریب الوطن کا ایسا واسطہ دیں کہ آج کسی کی دعا رد نہ ہو. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم اور غریب الوطن کا جس کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی. یہ کون مظلوم ہے؟ یہ نائب امام ہے، نائب حسین ہے، یہ مسلم غریب الوطن ہے جس کی لاش پہ نہ بہن آئی نہ بیٹیاں آئی نہ بیٹے. مولا حسین آپ بھی غریب ہے مگر زینب لاش پہ رونے آئی، بیٹیاں لاش پہ رونے آئی، بچے لاش پہ رونے آئے، مگر مسلم ایسا غریب الوطن ہے کوئی لاش پہ رونے والا بھی نہیں ہے. اے خدا آج ہمارے گناہ بخش دے، آج ہمارے گناہ معاف کر دے. اے عزیزو آئیے خدا کی دربار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم امام حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں گناہگار خدا اتنا کریم ہے اگر اس کے در پہ خلوص سے آئے اور فکر آ کے تو کہے میرے اللہ میں نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ آنکھوں سے کیے، یہ گناہ زبان سے کیے، یہ گناہ ہاتھوں سے کیے، فقط اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو بھی خدا تجھے بخش دے گا. تبھی خدا تجھے بخش دے گا. آجا خدا کے در پہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر. مگر اے خدا میں بدبخت اپنے گناہوں کا اعتراف بھی نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے مجھے پتا بھی نہیں ہے. میں نے کتنی بار آنکھوں سے بے حیائیاں کی, میں نے کتنی بار زبان سے غیبت کی, میں نے کتنی بار زبان سے جھوٹ بولے. میرے اللہ مجھے معلوم بھی نہیں, مجھے یاد بھی نہیں, میں نے ان ہاتھوں سے کتنی بار ظلم کیے. لہذا تو جانتا ہے میں کتنے گناہ میں مبتلا ہوں, کتنے میں نے گناہ کیے ہیں. میں اتنا بدبخت ہوں اپنے گناہ بھی نہیں جانتا ہوں. 100-200 گناہ ہوتے تو مجھے یاد آ جاتے. اے خدا میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. اے خدا میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے. اے خدا میرے گناہ ریگستان کی ریت کے ذرات سے زیادہ ہے, مگر مجھے یقین ہے تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اے خدا میرے گناہ بے شمار ہیں, مگر مجھے یقین ہے آج اگر ہم نے تجھے حسین کا واسطہ دیا, آج اگر ہم نے حسین کی یتیم بچی کا واسطہ دیا, آج اگر ہم نے تجھے زینب کے اجڑنے کا واسطہ دیا, آج اگر ہم نے تجھے عباس کے گڈے بازوں کا واسطہ دیا, تو اتنا کریم ہے ہم سب کے گناہ بخش دے گا. عزادار واسطہ دے مسلم کے یتیم بچوں کا. عید کا دن تھا, عید کا دن تھا, ماں باپ کوشش کرتے عید بچوں کے ساتھ گزارے. حسین کی گود میں سکینہ تھی, مسلم کی یتیم بچی آ رہی تھی. حسین نے سکینہ کو گود سے اٹھا دیا, سکینہ دور ہو جا. مسلم کی بچی کو گود میں لیا, کبھی سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے, کبھی سر کے بوسے لینے لگے. حسین سے صبر نہ ہو سکا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچی نے کہا میں کیا میں یتیم ہو گئی. مامو جان آج تو آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا. حسین نے پیار کیا, حسین نے عیدی دی, حسین نے کانوں میں کوئی زیور پہنائے ہوں گے. فرمایا اماں کے پاس چلی جا. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی. بچی چلی گئی, سکینہ نے پوچھا بابا کیا مجھ سے ناراض ہے؟ بابا کبھی اس طرح سے آپ نے مجھے اپنی گود سے نہیں اٹھایا. بابا کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ فرمایا نہیں سکینہ. سکینہ اسلام کا حکم ہے جب بھی یتیم کو دیکھو یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو. یتیم کا دل دکھتا ہے, کاش میرا بھی بابا ہوتا. مجھے بھی گود میں لے تو. سکینہ یہ بچی یتیم ہو گئی ہے. مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کیا کہا ہوگا, مگر کیوں میرا دل کہتا سکینہ بچی تھی نا, پوچھا ہوگا بابا یتیم کسے گود. سکینہ جس بچی کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اسے عیدی دیتے ہیں. یہی سکینہ یتیمی کا مطلب سمجھی تھی. عزادارو یا دس محرم کو آواز آئی قد قتل الحسین, حسین مارے گئے. سکینہ سمجھی میں یتیم ہو گئی, کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, کوئی آئے گا مجھے عیدی دے گا. مگر کیا دیکھا شمر ہاتھ میں دادیانا لیا. میں کس منہ سے بیان کروں, او سیدو مجھے معاف کرنا, اولاد والوں مجھے معاف کرنا. اس ظالم نے اتنے تماشے مارے, بچی غش کھا گئے, کان زخمی ہے, رخسار زخمی ہے. سکینہ ہوش میں آئی, بابا کی طرف دوڑی, بابا آپ نے کہا تھا یتیم سے پیار کیا جاتا ہے. بابا میرے کان زخمی ہے, بابا میرے یتیم. معاف کیجیے گا, آج میرے پاس گھڑی میں وقت درست نہیں تھا, شاید میں نے زیادہ پڑھ لیا ہو, جس کے بعد فوراً مجلس ہوتی ہے. کل اگر میرے سامنے کلاک رکھ دیں تو بہتر ہوگا. انشاءاللہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے بعد فوراً مجلس ہے. انشاءاللہ اسلامک سینٹر آشا منزل میں مکمل جو بھی مصائب ہیں ہم وہیں کر سکیں گے, مگر یہاں ٹائم کی پابندی کی وجہ سے آج معذرت خواہ.